بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إرشاد باري تعالى وأتم الحج والعمرة لله إلى آخر الآية ودوسري آية من الله تعالى كإرشاده يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. و نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ متفق علیہ. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین الی آخر الحدیث متفق علیہ. جیسا کہ اعلان ہوا ہے یہ درس ٹیلی لنک کے ذریعے سے ایک خاص نشست ہے وجواڑہ میں مسجد اقصی کے سلفی بھائیوں کے لیے جو عمرے کے لیے تیار ہیں اور آنے سے پہلے مجھے نصیحت کا کہا ہے کہ اس موضوع پر انہیں کچھ نصیحت کروں. میری طرف سے ان بھائیوں کے لیے خصوصاً اور ہر طالب علم کے لیے حاضرین و سامعین کے لیے عموماً اس موضوع پر چند اہم باتیں. موضوع کی اہمیت، عمرے کی فضیلت، طلب علم کی فضیلت، سلف اور طلب علم کے لیے خاص سفر اور آخر میں طالب علم کا عمرہ کیسے ہوتا ہے. موضوع کی اہمیت کے تعلق سے یہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں عظیم عبادات میں سے ہیں. عمرہ اور طلب علم عبادات ہیں اور عبادت کے لیے دو شرطوں کا ہونا لازمی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اور اگر ایک ہی سفر میں دونوں میسر ہو جائے تو پھر نور علی نور ہے اور آسانی ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے توفیق عطا فرماتا ہے. عمر کی فضیلت کے تعلق سے صرف دو احادیث بیان کرتا ہوں. پہلی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کفارہ ہے ان دونوں عمرے کے بیچ میں جو بھی گناہ ہوتے ہیں. والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، والحج مبرور کے جزاء جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. متفق علی حدیث ہے. عمرے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہے. ایک تو عمرے کے دوران، پھر اس عمرے سے لے کر اگلے عمرے تک کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ ہوتا ہے. اور یہ وہ گناہ جن سے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج العمرہ میں متابعت کرو، یعنی پے در پہ، یعنی کثرت سے کیا کرو. کیوں؟ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، حج العمرے سے غریبی، فقیری اور گناہ مٹ جاتے ہیں. كما ينفي الكير خبث الحديد، جیسا کہ لوہار کی آگ سے لوہے کی جو گندگی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه، یہ روایت نسائی کی روایت ہے اور اس میں سونے چاندی کا ذکر ہے، وہ ترمذی کی روایت ہے. دونوں احادیث صحیح ہیں، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اس میں مثال دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ سونے چاندی اور لوہے کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے صاف کرنے کے لیے، جو بھی سونے میں ملاوٹ ہے یا سونے چاندی میں یا لوہے میں یا لوہے کو مولڈ کرنے کے لیے تو آگ پر پیش کر دیا جاتا ہے اور جو بھی خباثت ہوتی ہے اس کی صفائی ہو جاتی ہے. حج اور عمرے سے بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. ہم گنہگار ہیں, ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے عبادات میسر فرمائی ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے جو گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں اور یہ بندہ جو ہے پھر سے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور اس حدیث میں ایک اور بھی خوشخبری ہے کہ حج اور عمرہ کی کثرت سے جو محتاجی ہے اور فقیری ہے, مفلسی جو ہے, یہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور علماء فرماتے اس کے دو معنی ہیں, ایک تو حقیقتاً واقعی یہ بندہ یعنی مال و مال اور امیر ہو جائے گا, اور دوسرا معنی یہ بھی ہے اگر ایسا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے, اگر کم بھی ہو تو اس میں کمی محسوس نہیں ہوتی. اور تیسرا معنی یہ بھی بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ یہ شخص نفس کے اعتبار سے غنی ہو جاتا ہے, قناعت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور اسے دنیا کی جو بھی کمی ہوتی ہے اسے اس کی کوئی پرواہ باقی نہیں رہتی, اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے. اور یہ سب معانی صحیح ہیں. جب تعارف نہیں ہے تو قاعدہ یہی کہ سب معانی صحیح ہیں. طالب علم کی فضیلت کے تعلق سے بھی دو احادیث بیان کرتے ہیں. پہلی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی, جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, جس کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یفقہ فی الدین, اور دین کی سمجھ جو ہے یہ بہت عظیم انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. اور آپ ذرا غور کریں, بھلائی کو اللہ, خیر کو, بھلائی کو اللہ تعالیٰ نے فقہ فی الدین سے جوڑ دیا ہے. اگرچہ اور بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں, لیکن اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, اور یہ ارادہ, یہ جو بھلائی, جو خیر ہے, یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. خیر مخلوق بھی چاہتی ہے دوسری مخلوق سے, لیکن جب خالق کسی مخلوق سے خیر چاہتا ہے تو پھر اس جیسا خیر کبھی حاصل ہو نہیں سکتا. واللہ تا قیامت کوئی اور خیر آپ حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے خاص اس بندے کے لیے یہ خیر چاہا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ علم کا راستہ آسان کر دیتا ہے, طالب علم کا راستہ. تو فقہ فی الدین کے لیے طالب علم لازمی ہے, تو طالب علم کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, اور دین کی سمجھ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. دین کو صحیح سمجھتا ہے اور صحیح سمجھ کی روشنی میں, علم کی روشنی میں اس دین پہ عمل کرنے والا ہو جاتا ہے, اور اس سے بڑھ کر بھلائی اس شخص کی زندگی میں کی اور ہو ہی نہیں سکتی. دوسری حدیث میں, یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے, دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدنیا الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون من فیہا ملعون ما فیہا, یہ ساری کی ساری دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس دنیا میں وہ بھی ملعون ہے. سبحان اللہ. الا اب استثناء ہے, اگر دنیا میں یہ چیزیں نہ ہوتی جن کا ذکر ہونے والا ہے تو دنیا میں کوئی خیر ہی نہیں ہے, ہر طرف سے لعنت ہی لعنت ہے. اور لعنت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. یہ دنیا اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہو تو پھر اس دنیا میں کوئی خیر ہی نہیں ہے. یہ چیزیں کیا ہے؟ مال ہے, دولت ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, اولاد ہے, روزگار ہے, کیا چیزیں ہیں؟ ذرا غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الا ذکر اللہ, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر, جس میں توحید سب سے پہلے ہے, کیونکہ ذکر اللہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے, تو توحید ہے. اور بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ایک مثال سے, ذکر. دیکھیں نماز بھی ذکر میں سے, تلاوت قرآن بھی ذکر میں سے ہے, جتنے بھی ہم عبادات کرتے ہیں, عمرہ بھی, حج بھی, سب ذکر میں سے ہے. تو ذکر ایک وسیع لفظ جس میں سارے عبادات شامل ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ بھی اس لفظ میں فائدہ ہے کہ کئی عبادات مخصوص وقت مخصوص جگہ پہ ہوتی ہیں. نماز کا مخصوص وقت ہے, عمرے کا, حج کا مخصوص جگہ ہے, روزہ کا مخصوص وقت ہے, زکوٰۃ ایک مخصوص وقت میں آپ دیتے ہیں. لیکن اللہ کا ذکر جو ہے زبان سے جو کیا جاتا ہے اس کا کوئی مخصوص وقت ہے, مخصوص جگہ ہے؟ تو اس لیے ذکر کو سب سے پہلے بیان کیا ہے. سبحان اللہ. إلا ذكر الله، اللہ تعالیٰ کا ذکر، وما والاه، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں یعنی تقویت کا باعث بنتا ہے، یعنی جتنے بھی عبادات ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. وعالم ومتعلم، اور عالم اور متعلم یعنی طالب علم. جب تک یہ چار چیزیں موجود ہیں دنیا میں خیر موجود ہے، جب یہ نہیں رہیں گی تو دنیا میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گا. ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی اور رحمت نہیں ہوگی. تو اس دنیا میں رحمت کا وجود کی جو اساس ہے اور بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور علم ہے، جس میں عالم اور متعلم کا ہونا لازمی ہے. یہ حدیث جو ہے امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اور بھی کئی احادیث ہیں طلب علم کی فضیلت میں، لیکن اتنی کافی ہے. تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ سلف اور طلب علم کے لیے سفر. جب طلب علم کی اتنی بڑی اہمیت ہے تو پھر سلف صالحین جو گزرے ہمارے بہترین لوگ ہیں، اور ان سے مراد پہلے تین زمانوں کے لوگ جو ہیں، جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر ان کے بعد میں ان کے بعد میں آنے والے، اور پھر ان کے بعد میں ان کے بعد میں آنے والے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں صحابہ تھے، اس کے بعد والے زمانے میں تابعین تھے، اور اس کے بعد والے زمانے میں اتباع التابعین تھے. یہ تین بہترین زمانے ہیں، اور بہترین اس لیے ہیں کیونکہ ان زمانوں میں سب سے بہترین لوگ رہتے تھے. کس اعتبار سے بہترین تھے؟ اسی علم کے اعتبار سے بہترین تھے. اور جب علم کی روشنی میں کوئی مسلمان زندگی گزارتا ہے تو پھر تقوی، اس کا تقوی، اس کا عمل، اور اس کا جو دین ہے، اور اس کا جو دنیا ہے اور آخرت ہے، وہ روشن ہو جاتی ہے، اور اس اعتبار سے وہ سب سے بہترین ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں سلف صالحین جو ہیں طلب علم کے کیسے اہتمام کرتے تھے، اور اس کے لیے کیونکہ سفر عملے کے بھی لازمی ہوتا ہے تو طلب علم کے لیے بھی دیکھتے ہیں سفر کے کیسے اہتمام کرتے. اس کے میں یعنی ایک تو طلب علم کے لیے خاص سفر، اور پھر دوسرا جو ہے وہ عمرہ اور طلب علم کے لیے سفر جو ہے ایک ساتھ. تو پہلی بات یہ کہ صرف طلب علم کے لیے خاص سفر کے تعلق سے پہلے ایک حدیث ہے، تو پیارا قصہ ہے اس حدیث میں. ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا، علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں کہ قیس بن کثیر کہتا ہے کہ ایک شخص مدینہ سے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے خاص ملاقات کے لیے دمشق پہنچا ہے. مدینہ سے سفر کیا دمشق شام کی طرف. فقال ما اقدمک یا اخی، اے میرے بھائی آپ کیوں آئے ہو یعنی اتنا لمبا سفر کر کے. فقال حدیث بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں نے سنی ہے کہ آپ وہ حدیث روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. قال اما جئت لحاجۃ، کیا کوئی اور تمہیں کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی اور مقصد، کوئی اور غرض نہیں ہے؟ قال لا، میری اور کوئی غرض نہیں ہے. قال اما قدمت لتجارۃ، کسی تجارت کے لیے تو نہیں آئے ہو؟ قال لا، کہتے ہیں نہیں تجارت کے لیے. قال ما جئت الا في طلب هذا الحديث، کیا تم صرف ایک حدیث کے طلب کے لیے آئے ہو؟ تو اس شخص نے کہا جی ہاں، میں صرف ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر میں نے کیا ہے. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سید ابو الدرداء فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من سلک طریقا يبتغي فيه علما سلك الله به طریقا الى الجنه، جس نے کوئی راستہ اختیار کیا، جس راستے میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتِهَا لِرِضَاءِ طَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں طالب علم پر راضی ہو کر. الآخر الحدیث, لمبی حدیث ہے, بڑی پیاری حدیث ہے, کئی دفعہ پہلے وہ بیان کر چکے ہیں, لیکن اس حدیث کی ابتدا دیکھیں آپ. ایک تابعی ہے, مدینہ سے سفر کرتا ہے, شام کی طرف جاتا ہے, اور مدینہ سے شام کی طرف جو دمشق جو ہے کتنے ہزار کلومیٹر کا راستہ ہے وہ طے کرتا ہے. اس وقت جب کوئی جہازوں کی سہولت نہیں تھی, نہ گاڑیوں کی سہولت تھی, اونٹوں پہ سفر کرتے تھے, لمبا سفر کیا. مقصد کیا تھا؟ ایک حدیث, صرف ایک حدیث کے لیے. سر ابو الدرداء عنہ پھر سوال کرتے ہیں کہ واقعی صرف ایک حدیث کے لیے آئے ہو؟ جی ہاں, کوئی اور غرض تو نہیں ہے تجارت کے لیے, کوئی اور غرض نہیں ہے, ایک حدیث کے لیے. اور سر ابو الدرداء عنہ نے دیکھا حدیث کون سی بیان فرمائی ہے, یعنی موقع کے مطابق. جس نے بھی طلب علم کا راستہ اختیار کیا اللہ کے لیے, یہ پہ اخلاص دیکھیں. طالب علم کو چاہیے کہ سب سے پہلے اخلاص کا خاص اہتمام کرے. علم حاصل کرنا اللہ کے لیے حاصل کرنا ہے, کیونکہ جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ طالب علم بھی عبادت ہے, یہی کافی ہے. اور عبادت سب سے پہلی شرط اخلاص ہے, کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے, صرف اللہ کے لیے علم حاصل کرنا ہے. اور جس نے اس مقصد کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو جنت کی طرف جانے والا سب سے آسان راستہ علم کا راستہ ہے. اور اگر خوشخبری, یہ تو جنت و آخرت ملے گی, دنیا میں کیا ملتا ہے؟ اتنی بلندی ملتی ہے دنیا میں کہ آسمان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ فرشتے نہ ہمیں نظر نہیں آتے, غیبی مخلوق ہے. ہم یہ بھی جانتے کہ فرشتوں کے پر بھی ہوتے ہیں, اور پر جو ہے یعنی ایک معزز چیز سمجھی جاتی ہے, انسان کی چہرہ اور پہچانی جو معزز سمجھی جاتی ہے. جب فرشتوں کا ذکر آتا ہے تو پر جو ہوتے ہیں وہ بڑی یعنی معزز چیز سمجھی جاتی ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کے جو خاص مخلوق ہے, جو ہمیشہ صرف فرما بردار ہی کرنا جانتی ہے, بس کبھی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے, اللہ کے حکم سے اپنی مرضی سے نہیں. یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں, آسمان سے نازل ہوتے ہیں, ایک خاص مقصد کے لیے نازل ہوتے ہیں, خاص لوگوں کے لیے نازل ہوتے ہیں, زمین پر پہنچتے ہیں اور اپنے پر زمین پر بچھا دیتے ہیں. اس کے لیے, اس طالب علم کے لیے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے. اس کے لازمی کہ دمشق کا سفر ہو یا شام کا سفر ہو یا عراق کا یا یمن کا سفر ہو, نہیں. اگر آپ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جاتے ہیں طلب علم کی نیت سے, اور 20 قدم ہے یا 30 یا 100 قدم ہے, تب بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. کیونکہ حدیث عام ہے, سب کے لیے عام, یعنی کہ لمبا راستہ ہو یا لمبی یعنی مسافت ہو یا فاصلہ ہو یا کم فاصلہ ہو, نہیں. تو فرشتے پر بچھا دیتے ہیں. ہم اس زمین پر چل کر آتے ہیں, ان سڑکوں پہ چل کے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے یہ خاص بندے زمین پر نہیں چلتے, بلکہ آسمان کے نازل جو کردہ فرشتے ہیں ان کے پروں پر قدم رکھ کے چلتے جاتے ہیں اور حلقات علم میں شامل ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ خوشخبری کافی ہے طالب علم کے لیے. یہ بلندی درجات, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوت العلم درجات, بلندی درجات ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات. یہ بلندی درجات کس لیے ہیں؟ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. آج میں مثال دوں گا ایک کہ طلاب علم تو بہت زیادہ ہیں لیکن برابر نہیں ہیں, اگرچہ رتبے بھی برابر نظر آتے ہیں, ایک استاد کے شاگرد ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں میں بہت بڑا فاصلہ نظر آ جاتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ یہی اخلاص ہے, سبحان اللہ. جتنی اخلاص, کیونکہ سب سے پہلی بات حدیث کی کیا ہے, یبتغی فیہ من سلک طریقا یبتغی فیہ علما, اور علم اللہ کے لیے ہے, اخلاص ہے. جتنی اخلاص مضبوط ہوگا اتنی ہی بلندی درجات ہوں گی, اس طالب علم کے لیے. دوسری مثال, امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا, بڑا پیارا باب باندھا ہے, فرماتے باب الخروج فی طلب العلم, طلب علم کے لیے سفر کرنے کا بیان یا خروج یعنی نکلنے کا بیان. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر الى عبد الله بن انيس في حديث واحد. یہ تبویب امام بخاری کی, یہ باب پڑھنا پورا صحیح بخاری میں. باب الخروج في طلب العلم ورحل جابر بن عبد الله, اور اسے جابر بن عبد الله معروف صحابی جو ہیں, انہوں نے سفر کیا, مسيرة شهر ایک مہینے کا سفر کیا مسلسل, الى عبد الله بن انيس دوسرے صحابی کی طرف, عبداللہ بن انیس کی طرف, فی حدیث واحد صرف ایک حدیث کے لیے, بین تابعین نے سفر کیا ایک حدیث کے لیے. اب ایک صحابی سفر کرتا ہے دوسرے صحابی کی طرف جاتا ہے, مدینہ سے سفر کرتا ہے اور ایک مہینے کا سفر طے کر کے دوسرے صحابی کی طرف جاتا ہے. حافظ بن حجر فتح الباری میں, اچھا امام بخاری رحمہ اللہ نے تبویب تو یہ کی ہے لیکن حدیث سے بخاری میں بیان نہیں کی ہے, یہ ادب مفرد میں اس حدیث کو بیان کیا ہے, کیونکہ یہ حدیث جو ہے امام بخاری کی صحیح بخاری کی شرطوں پر نہیں اترتی. حدیث صحیح ہے لیکن جو شرطیں رکھی ہیں امام بخاری نے صحیح کے لیے اس میں کہیں بھی کوئی کمی پیشی ہے, حدیث صحیح. ادب مفرد اس حدیث کو روایت کیا ہے اور علامہ البانی حدیث کی تصحیح بھی کی, صحیح حدیث ہے, قصہ صحیح ہے. میں ایک بتا دوں کہ عالم کا علم دیکھیں آپ, تبویب میں صحابی کا نام بھی ہے, دونوں صحابیوں کا نام ہے اور یعنی قصے کے یعنی دو لفظ مختصر بتا دیا ہے, یہ سمجھو امام بخاری رحمہ اللہ کی. اب کیونکہ حدیث شرطوں پہ نہیں اترتی جو صحیح بخاری کے لیے خاص ہے, تو حدیث کو یہاں پر بیان نہیں کیا. انصاف دیکھیں آپ سبحان اللہ, اور علم کے معیار دیکھیں آپ. جو دوسری تصنیف ادب مفرد دوسری کتاب جو ہے وہاں پر اس حدیث کو بیان کیا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح الباری میں, فرماتے فی حدیث واحد کی شرح میں فرماتے ہیں حدیث خرج المصنف الادب المفرد واحمد وابو يعلى في مسنديهما. یہ حدیث جو ہے ادب مفرد امام بخاری کی کتاب میں بھی ہے, مسند احمد میں, مسند ابو يعلى میں بھی ہے. حدیث یہ ہے, پھر حدیث بیان کرتے ہیں, میں حدیث بیان کر دیتا ہوں مختصر. عبد الله بن محمد بن عقيل انه سمع جابر بن عبد الله يقول بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجھے کہیں سے پتہ چلا کہ ایک شخص ہے, ایک صحابی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی ہے. سن جابر فرماتے فاشتریت بعیرن, تو میں نے ایک اونٹ خریدا. دیکھ اونٹ خریدنے کا مقصد دیکھیں آپ, تجارت نہیں ہے, ایک حدیث سنی ہے جس کا علم ان کو نہیں تھا, اور وہ بھی اپنے شہر میں نہیں, قریبی شہر میں نہیں, دور دراز دوسرے ملک میں. فشتریت بعیرن, میں نے سواری خریدی, اور زمانے میں اونٹ لمبے سفر کے سواری تھی. ثم شددت رحلی فسرت الیہ شہرا حتى قدمت الشام. سواری خریدی اور پھر سفر کے لیے گھر سے نکل پڑا, ایک مہینے کا سفر میں نے طے کیا یہاں تک کہ میں شام پہنچا, اب مدینہ سے شام کی طرف پہنچے ہیں. فإذا عبد الله بن انیس, تو جہاں پر میں پہنچا ہوں جس شخص کے پاس یہ حدیث تھی تو وہ سید عبداللہ بن انیس نکلے. فقلت للبواب قل له جابر قل له جابر علی الباب, تو میں نے جو دروازے پر چوکے دار اسے کہا جا کے بتاؤ کہ جابر آیا ہے. فقال ابن عبد الله قلت نعم فخرج فاعتنقني, تو یعنی تعجب ہوا کہ جابر بن عبداللہ مدینہ سے خاص ملنے کے لیے آیا ہے, تو کہتے ہیں میں جابر بن عبداللہ ہوں, تو پھر کہتے مجھے گلے سے لگایا. فاعتنقني فقلت حدیث بلغني عنك انك سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی دروازے پہ کھڑے ہیں, لمبا سفر کر کے آئے ہیں, ایک صحابی دوسروں کو ویلکم کہہ رہے ہیں, اور جو پہلا صحابی جو مہمان ہے وہ جاتے ہی گلے ملنے کے بعد فوراً اپنا جو معاملہ ہے جو مدعا وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں نے سنی ہے کہ آپ روایت کرتے ہیں جو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. فخشیت, أن أموت قبل أن أسمعه. بس مجھے ڈر ہوا کہ مجھے موت اس سے پہلے آ جائے کہ میں حدیث تم سے سن لوں. اگر موت آ جائے اور یہ حدیث رہ جائے تو پھر بہت بڑا نقصان اور خسارہ کے باعث بنتے ہیں معاملہ. تو میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں خصوصی طور پر کہ مرنے سے پہلے یہ ایک حدیث جس کا مجھے علم نہیں ہے اس کا علم مجھے ہو جائے اور یہ علم حاصل کر لوں میں. فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ادھر بھی دروازے پر ہی علم اور تعلیم کی بات ہو رہی ہے. ابھی چائے وغیرہ نہیں پی, ابھی کچھ ہم آتے ہیں نا حال پوچھتے ہیں, لمبا سفر کیسے گزرا, پھر اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. وقت ضائع نہیں کرتے سلف, وقت بہت اہم ہے. تو جب معاملہ دیکھا اس طریقے سے سنجیدہ معاملہ ہے اور واقعی معاملہ بھی ایسا ہی ہے اور یہ علم کی قدر و قیمت ہے, ایک حدیث کے لیے اتنی محنت کی جا رہی ہے, تو فوراً دروازے پر ہی قال فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, سیدنا عبداللہ بن عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا, یقول یحشر اللہ الناس یوم القیامۃ عراۃ الى آخر الحدیث, کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو حشر کے قیامت کے دن عراۃ یعنی براہنا بدن, حفاۃ بغیر یعنی پاؤں کے جوتے کے, غرلن جسم کے مکمل حصے, الى آخر الحدیث جیسے حدیث پہلے بیان کی ہے. اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے دوسرے باب میں, یہاں پر بیان نہیں کی, اس قصے کے بغیر بیان کی ہے اور بغیر سند کے امام بخاری نے بیان کی ہے. الغرض تو اس حدیث میں دیکھیں طلب علم کے لیے خاص سفر ہے مدینہ سے شام کی طرف, سواری نہیں تھی, خاص سواری خریدی گئی ہے. ہم دس ریال ٹیکسی, جب اپنی سواری نہیں ہوتی دس ریال ٹیکسی دینے کے لیے ہاتھ کانپتے ہیں, بھائی ٹیکسی پہ جانے پڑیں گے اور دس ریال بیس ریال لگ جائیں گے, کیلکولیشنز ہم کرتے رہتے ہیں. اگر ہمیں گاڑی خریدنی پڑے ایک حدیث کے لیے, کبھی گاڑی خریدیں گے ہم؟ سبحان اللہ, یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں. وہ آگے کیوں تھے, ہم پیچھے کیوں ہیں؟ علم کی جتنی قدر وہ کرتے تھے اگر ہم اس کو دسواں حصہ بھی کرنا شروع کر دیں نا تو اللہ ہماری زندگی بدل جائے. سواری کو یعنی خاص خریدنا اور سفر, اچھا اس سواری میں سوار ہو کے پھر سفر بھی کرنا ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, سردی ہے, گرمی ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے, اور صرف ایک حدیث کے لیے. الگ بندے دین کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے کیونکہ دین کا حصہ ہے یہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا فرمان ہے, نور ہے, وحی کا نور ہے, سبحان اللہ. اور پھر یہ دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے کہ مجھے ڈر لاحق ہوا کہ مجھے میں پہلے مر جاؤں اس حدیث کے سننے سے پہلے. اگر میں اگر انتظار کرتا کوئی اور شام سے کوئی شخص آتا یہ روایت لے کے آتا تو اس میں دو فائدے ہیں, پہلے یہ کہ وقت کا کوئی پتہ نہیں, موت کا کوئی پتہ نہیں ہے, تو خود میں نے سفر کر کے. دوسرا سند العالی, کہ کسی اور سے سنتے تو بیچ میں کوئی بندہ آ جاتا نا بیچ میں, تو اس بلند سند کے لیے تاکہ یہ علم حدیث جو ہے یہ ہمیشہ بلند رہے. جتنے راگ کم ہوتے ہیں نا حدیث کا جو اتنی بلند ہوتا ہے, اسے سند عالی کہتے ہیں. تو ایک صحابی اب صحابی سے سنتا ہے براہ راست, تو سو یہ ہوتا کہ ایک صحابی ہے, پھر کوئی اور سنتا ہے, تیسرا بیچ میں آ جاتا ہے اس نے فلاں سے سنا ہے, تو سند میں ایک شخص زیادہ ہو جاتا ہے اور ایک درجہ سند جو ہے وہ نیچے ہو جاتی ہے. تو اس بلند سند کے لیے اور ایک حدیث کے لیے, اس وحی کے نور کے لیے جو ہے اتنی محنت کی جا رہی ہے. اور عجب ہوتے ہیں لوگوں پر جو حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. حدیث کی کتاب ہاتھ میں ہے, اس کا کوئی سفر نہیں کیا, کوئی پیسے بھی نہیں لگائے, ٹھیک ہے نا, اور حدیث سنائی جاتی ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے, کہتے ہیں ہمارے امام کا قول تو یہ نہیں ہے, ہمارے امام نے تو یہ نہیں, ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہے. تمہارا مسلک کیا ہے بھائی؟ وہ کون سا مسلک ایسا ہے جو حدیث پہ عمل نہیں کرنا چاہتا ہے؟ مسلمان کا مسئلہ کیسے ہوتا ہے؟ اہل ایمان کا مسئلہ کیسا تو نہیں ہوتا نا. مسلمان کی پہچان جو ہے اور اہل ایمان کی پہچان جو ہے وہ ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے امام گزرے ہیں ان کا نصب العین یہی تھا, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے اسلاف صالحین ہیں. اب عمرہ اور طلب علم کے لیے خاص سفر جو ہے, اس میں دو قصے بیان کروں. پہلا قصہ جو ہے خطیب بغدادی نے کتاب الکفایہ میں سے روایت کیا ہے, پہلے بیان کر چکا ہوں میں لیکن پھر مختصر میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. الحارث أبي الحارث نصر بن حماد کہتا ہے کہ ہم شعبہ کے دروازے کے باہر بیٹھ کر حدیث کا مذاکرہ کر رہے تھے، سنت کا ذکر کر رہے تھے. اس زمانے میں یعنی طلب علم کے لیے اتنی یعنی چاہت ہوتی تھی تو علماء کے انتظار میں طلب علم باہر بیٹھ جاتے تھے، پریشانی کرتے تھے دستک دے کے، بے نماز کے تو باہر نکلے گا نا، تو جب تک گھر سے مسجد تک کے راستے میں جب چلے گا تو کچھ علمی فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے گا، تو انتظار میں رہتے طلب علم جو ہے. تو ابو الحارث نصر بن حماد کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم امام شعبہ بن حجاج الواسط جو معروف محدث ہیں کہ گھر کے باہر ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ سنت کا ذکر کر رہے تھے. تو میں نے کہا حدثني اسرائیل عن ابی اسحاق السبیعی عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فتحت له ابواب الجنة الثمانية. حديث سند بیان کی ہے، مروح حدیث وضو کے بعد جو ہم ذکر مسنون کہتے ہیں، کلمہ شہادہ پڑھتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. قال ابو حارث الوراق کہتا ہے فخر شعبہ من الدار، تو امام شعبہ نے جب میں نے یہ بات سنی ہے یعنی دروازے پہ تھے تو میں نے یہ بات اس وقت کہہ رہا تھا، جب باہر نکلے تو مجھے زور سے مکہ مارا غصے میں، وہ دخل مجھے مار کر اندر چلے گئے گھر میں. فجلس تو اب کی تو کہہ رہا میں رونا شروع کر دیا. قالوا بعد قليل خرج شعبہ، کچھ دیر کے بعد امام شعبہ باہر نکلے، اور امام شعبہ کے ساتھ عبداللہ بن ادریس بھی ساتھ تھا. تو جب شعبہ گھر سے باہر نکلا دیکھا کہ ابو الحارث الوراق جو ہے رو رہا ہے، تو امام شعبہ کہتے تم ابھی تک رو رہے ہو تم؟ تو جو ساتھی تھے عبداللہ بن ادریس جو ہے کہتے ابھی مارا تو ہے تم نے، ظاہر رونا ہی تو تھا اس نے، اور کیا کرنا تھا. تو شعبہ فرماتے قال انہ مجنون، کہتے پاگل ہے یہ. تو شعبہ کہتے ہیں جسے مار رہے طالب علم کو کہتے ہیں پاگل ہے، یہ نہیں جانتا کہ یہ کیا حدیث سنا رہا ہے. پھر امام شعبہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اور یعنی کئی ہزاروں احادیث میں سے جو جس کے حافظ تھے امام شعبہ، اس حدیث کو سند سے روایت کیا ہے. امام شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو اسحاق السبیعی سے جا کے پوچھا کہ کیا تم نے یہ حدیث عبداللہ بن عطا سے سنی ہے. اب سند ہے کہ حدیث کی، میں سند پھر سے بیان کر دوں. ابو حارث نصر بن حماد کہتا ہے حدثني اسرائیل، اسرائیل بن یونس معروف، قال حدثني اسرائیل عن ابی اسحاق عن عبداللہ بن عطا. ہم یہ سب جانتے ہیں کہ ابو اسحاق السبیعی مدلس ہیں، اور عن سے روایت کرتے ہیں تو روایت جو ہے ضعیف ہو جاتی ہے، مدلس کی روایت عن سے ضعیف ہے. تو یہ امام شعبہ کے کافی سخت نفرت کرتے تھے تدلیس سے، بہت زیادہ تدلیس سے سخت نفرت کرتے تھے. نعوذ باللہ، یعنی بعض اتنا بھی کہتے تھے کہ میں زنا کروں میرے لیے بہتر کہ میں تدلیس سے کام لوں، یہاں تک بھی امام شعبہ جو ہے سختی کرتے تھے. تو کہتے ہیں میں ابو اسحاق السبیعی کے پاس گیا کیونکہ عن سے روایت کیا ہے، اب اس تحقیق کے لیے کہ واقعی سنا ہے یا تدلیس سے کام تو نہیں لیا ہے. ابو اسحاق السبیعی بھی وہیں بصرہ میں رہتے تھے تو قریب تھے. قال هل سمعت من عبد الله بن عطاء، تو ابو اسحاق کو غصہ آیا اس بات پہ اور جواب نہیں دیا. تو مثال بن قدام جو ہے وہ ابو اسحاق کے ساتھ بیٹھے ہوئے، سب محدثین ہیں بڑے، تو جب امام شعبہ کو جواب نہیں ملا اور تھوڑے سے پریشانی ہوئی تو امام مثال کہتا ہے اے شعبہ عبداللہ بن عطا کے پاس چلے جاؤ، زندہ ہے مکہ میں موجود، جا کے اسے پوچھ لو اب بصرہ کہاں ہے اور مکہ کہاں ہے، کہ جا کے اس سے پوچھ لو. امام شعبہ فرماتے فخرجت من سنة الى الحج ما اريد الا الحديث، یہ شاہد ہے. کہتے اس سال پھر میں نے عزم کر لیا کہ مکہ جانا ہے. تو میں نے کہا چلو حج بھی کر لوں گا لیکن اصل مقصد میرے حدیث اس حدیث کے بارے میں جا کے پوچھنا ہے. اب بصرہ سے سفر کرنا ہے اور اصل مقصد ہے اس حدیث کا علم جو ہے کیا صحیح ہے کہ نہیں, اور جا کے پوچھنا ہے عبداللہ بن عطا جس سے ابو اسحاق صبیح نے روایت کیا ہے. اگر وہ کہتا کہ واقعی مجھ سے براہ راست اس نے سنا ہے تو پھر تدریس ختم ہو گیا نا اور حدیث صحیح ہو گئی. حدیث کی صحت کے لیے اتنی محنت کی جا رہی ہے. اچھا امام شافعی فرماتے ہیں میں مکہ پہنچا اور عبداللہ بن عطا کے پاس پہنچا تو میں نے سوال کیا عبداللہ بن عطا سے وضو کی حدیث جو آپ نے بیان کی ہے کیا آپ نے اسے سنا ہے؟ عقبہ بن عامر سے جو روایت کی ہے کیا آپ نے سنا اسے؟ تو عبداللہ بن عطا کہتا ہے نہیں میں نے خود نہیں سنا براہ راست, مجھے سعد بن ابراہیم نے روایت کی, میں نے اس سے سنا ہے جا کے, اور سعد بن ابراہیم مدنی ہے مدینہ میں رہتا ہے. تو امام شعبہ کہتے ہیں امام مالک بھی حج پہ آیا ہوا تھا مکہ میں, تو میں امام مالک سے جا کے پوچھا کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کون کون حج پہ آئے ہیں, اس خبر بھی رکھتے تھے نا, ہمارے جیسے تو نہیں ہے کوئی کہاں سے کوئی خبر نہیں رہتی کسی کی. تو امام مالک سے جا کے پوچھا کیا اس سال میں سعد بن ابراہیم حج پہ آئے یعنی مکہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو امام مالک نے کہا نہیں اس سال میں حج بھی نہیں آیا وہ. تو امام شعبہ کو پھر مدینہ جانا پڑا. کہتے پھر میں جب نسخ سے فارغ ہو گیا اور حج مکمل کر لیا تو میں مدینہ چلا گیا اور سعد بن ابراہیم سے جا کے ملاقات کی. وہ میں نے کہا حدیث وضو کی حدیث جو ہے کیا آپ نے عقبہ بن عامر سے براہ راست سنی ہے؟ کہتے نہیں براہ راست نہیں سنی بلکہ بصرہ سے حدیث آئی ہے تمہاری طرف سے آئی ہے جس سے میں نے سنا, بصرہ میں رہتا ہے جا کے. تو امام شعبہ کو غصہ آیا کہتے ہیں یہ روایت کبھی مکہ میں سے آتی ہے کبھی مدینہ سے آتی ہے کبھی بصرہ سے آتی ہے, اس کا کوئی اصل نہیں ہے. لگ یہ ہے کہ اس کا کوئی اصل نہیں ہے کہ استاد شگری میں جو معاملہ ہے وہ براہ راست کر رہے ہیں, بیچ میں کوئی اور لوگ بیچ میں آتے جا رہے ہیں. شعبہ کہتے ہیں پھر بصرہ واپس چلا گیا اور میری حالت بہت بگڑی ہوئی تھی, بال لمبے ہو چکے تھے اور کپڑے بھی یعنی کافی وسیدہ ہو چکے تھے. تو سعد بن ابراہیم نے کہا میں نے زیاد بن مخراق سے سنا, زیاد بن مخراق بصرہ میرے جو رہتا ہے راوی جو ہے اس کے پاس چلا گیا. جب اس وہاں پہ پہنچا تو میں نے کہا حدیث وضو کی حدیث جو ہے کیا براہ راست عقبہ بن عامر سے سنی ہے؟ تو میری حالت کو دیکھ کے اس نے کہا جا کے پہلے غسل کر کے آؤ اور پھر حالت ٹھیک کر کے آؤ, میں تمہیں نہیں بتاتا. اب امام شعبہ کہتے ہیں میں واپس گیا حمام کی طرف گیا, میں نے غسل کیا اور میں نے اپنے حالت ٹھیک کی, بال وغیرہ ٹھیک کیے, کپڑے پہن کے پھر واپس آیا. کہا اچھا اب بتاؤ یہ حدیث جو تم نے سنی ہے براہ راست سنی ہے؟ کہتے نہیں مجھے حدیث شہر بن حوشب نے روایت کی ہے اور اس نے ابو ریحانہ سے روایت کی ہے, ابو ریحانہ نے عقبہ بن عامر سے روایت کی ہے. شعبہ کہتا ہے حدیث صعد ثم نزل دمر علیہ لا اصل له, یہ حدیث پہلے تو بلند یعنی چاہ رہی تھی پھر بیچ میں ایسے ضعیف راوی آ گئے ہیں تو اس کی کوئی اصل نہیں, اسے ختم کر دو اس کی کوئی اصل نہیں ہے. آگے فرماتے والله لو صح هذا الحديث لكان احب الي من اهلي ومالي, اللہ کی قسم اگر یہ حدیث صحیح ثابت ہو جاتی تو مجھے اپنے اہل و مال سے بھی زیادہ محبوب اور پسند ہوتی, وہ بھی قربان کر دیتے اس ایک حدیث کے لیے. خوشخبری دیکھیں آپ, وضو کے بعد آپ ذکر مسنون کرتے ہیں جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں, اور کیا چاہیے اتنی اس سے بڑی کیا خوشخبری ہوگی. ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں فرض نمازیں جو ہیں, اور اس کے لیے ہر نماز کا وضو لازمی ہے شرط ہے, ہر وضو میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں, اور دن میں 5 مرتبہ کم سے کم فرض نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. تو اس حدیث کے لیے اپنے جان و مال اور اہل قربان کرنا چاہیے کہ نہیں, یعنی واللہ کم ہے کہ نہیں؟ کم ہے سبحان اللہ. لیکن سبحان اللہ امام شعبہ کے نزدیک حدیث ضعیف تھی, وجہ کیا ہے؟ بیچ میں بہت سارے ضعیف راوی تھے. یہ حدیث صحیح ہے, اس سے مسلم میں 2 مختلف سندوں کے ساتھ موجود ہے جس میں سب راوی ثقات راوی ہیں سبحان اللہ. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے ذمہ محنت کرنا ہے، نتیجہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. امام شعبہ صرف عمل نہیں کرتے تھے، امام شعبہ کیونکہ ضعیف تھی، کہ کیا اس خیر سے محروم تھے؟ نہیں، والله محروم نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایمان کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ انہیں عطا فرما. کیوں؟ کہ انہوں نے محنت کی ہے، اس ایک حدیث کے لیے لمبے سفر کیا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کی، اس کے لیے وقت بھی لگایا اور پیسہ بھی لگایا ہے. اور سبحان اللہ، ہمیں یہ حدیث، ہم نے کتنا خرچ کیا ہے اس حدیث کے لیے؟ ہم عمل کرتے ہیں الحمدللہ، کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، کتنا لمبا سفر کیا ہے، ہمارا کیا گیا ہے ہمارا. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو غافل وضو کر کے بس دوڑتے رہتے ہیں، ذکر بھی نہیں کرتے. سبحان اللہ. اب یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں محدثین بڑے سخت ہیں، جس حدیث کی اتنی محنت کی جائے اور کوئی آرام سے بیٹھ کے روایت کر دے اور بیس کی سند بھی نہ جانے، وہ مار کا مستحق ہے کہ نہیں؟ اور یہ ضعیف بھی ہے نا، ضعیف بھی ہے، اور پھر بغیر علم کے، بغیر محنت کے، بغیر اس چیز کے. یہ حدیث جو تھے آپ دیکھتے ہیں، اس میں یعنی چار راوی ہیں صرف، اب اس لمبے سفر کے بعد سات آٹھ راوی ہو گئے ہیں، جن میں یعنی دو تین راوی وہ ضعیف راوی ہیں سبحان اللہ، اور ایک مدلس بھی ہے جو عن سے روایت کرتا ہے. اصل بات یہاں سے شروع ہوئی ہے، یعنی صرف عن سے حدثنا کے لیے گئے تھے اور اللہ نے کس طریقے سے راستہ آسان کر دیا. یہ پوری سند جو ہے اس کے، یعنی ہذا اسناد ضعیف، کوئی اور سند نہیں ملی امام شعبہ کو، اس لیے ان کے نزدیک یہ ایک سند تھی، اور یہ اس سند میں جو راوی تھے وہ ضعیف تھے، تو حدیث پر انہوں نے ضعف کا حکم لگایا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ علم میں ترقی ہوئی اور علم کو جمع کرنا آسان ہوا. اب ایک بٹن کلک کریں نا، اب اس میں ایک لفظ لکھیں، آپ کو جو بھی اس حدیث کے جو طرق ہیں سب آ جاتی ہیں. اب اس زمانے میں یہ آسانی ہوتی تو کہاں پہنچتے ہو. ہمارے زمانے میں آسانی موجود ہے، لیکن وہ عزم نہیں ہے، وہ ہمت نہیں ہے، وہ ارادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. حدیث تو صحیح، امام مسلم نے روایت کی، مسلم کی حدیث ہے. دوسری سند، ہاں، ہر وضو کے بعد دعا پڑھیں اور جنت کے اللہ تعالیٰ آٹھ دروازے کھول دیتا ہے. محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت پڑھنا ہے. دوسرا قصہ بعض علماء روایت کرتے ہیں، بڑا پیارا قصہ ہے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا سفر طلب علم کے لیے، ایک مرتبہ احمد بن حنبل اور امام یحیی بن معین رحمہ اللہ دونوں ایک ساتھ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم محدث عبد الرزاق صنعانی جو ہیں، جو یمن میں رہتے ہیں، ان سے جا کے ملاقات کر علم حاصل کرنا ہے، بغداد عراق سے. اب ہم شام کی بات کر رہے تھے، اب عراق کی طرف جاتے ہیں. محمد بن حنبل عراق میں بغداد میں رہتے تھے، تو بغداد سے نکلنا ہے اور مکہ نہیں آنا، یمن کی طرف جانا ہے. اب دیکھیں جزیرہ عرب سے یعنی شمال سے لے کے آخری جنوب تک وہاں جانا ہے، یعنی مکہ سے شام سے عراق جو اس کا ڈبل سفر کرنا ہے. اچھا، مقصد کیا ہے؟ علم حدیث، حدیث کا علم حاصل کرنا. یہ محدث ہیں، عبدالرزاق صنعانی جو ہیں، یمن میں رہتے ہیں. اس کے لیے وقت مقرر، ایسا کرتے ہیں عمرہ بھی کر لیتے ہیں اور پھر ہم مکہ سے جو ہے ملاقات عبدالرزاق صنعانی سے. تو یہی ہوا، جب مکہ پہنچتے ہیں طواف کے دوران عبدالرزاق صنعانی بھی عمرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو محمد بن حنبل کی ملاقات نہیں تھی، یحیی بن معین کی ملاقات ہی پہچانتے تھے. تو یحیی بن معین نے کہا کہ دیکھو یہ عبدالرزاق صنعانی ہے جس کے ہم جا رہے تھے، تو معاملہ ادھر ہی یعنی آسان ہو گیا. تو اسے جا کے ملاقات کی اور کہا احمد بن حنبل، اور کیونکہ انہوں نے سنا تھا احمد بن حنبل کے بارے میں، عبدالرزاق صنعانی کہتے ہیں میں نے آپ کے بارے میں بڑا سنا ہے. تو یحیی بن معین نے کہا کہ آپ سے مجھے وقت چاہیے، ہم آپ سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو وقت مقرر ہوا کہ کل اس وقت آ جانا. جب واپس باہر نکلے حرم سے، تو محمد رحمہ اللہ نے کہا یحیی بن معین سے بھی آپ نے وقت کیوں مانگا ہے؟ اب کسی نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنا ہے ان سے، ہم نے یہ عزم کیا تھا کہ ہم نے یمن میں جا کے ان سے ملاقات کرنی ہے، اور یہ کوئی طلب علم نہیں یہاں سے علم حاصل کر کے. یحیی بن معین نے تو کچھ وہاں سے علم حاصل کیا، محمد بن حنبل نہیں، یمن کی طرف گئے اور ان سے جا کے وہاں پر علم حاصل کیا، یہاں تک کہ ان کا جو خرچ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، مفلس ہو گئے. اور وہاں پر یعنی جو بوجھ اٹھانے والے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام بھی کیا. وہیں سے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کلی تھے اور بوجھ اٹھاتے تھے یہ اس سفر کے بعد, پھر بعد میں جا کے بھی وہی کام کرتے تھے ضرورت کے وقت. تو اس طلب علم کے لیے مکہ سے اگرچہ وہاں پر میسر تھا لیکن نہیں, انہوں نے کہا میں اپنی نیت کو بدلنا نہیں چاہتا, میری نیت وہیں سے یہی تھی. دیکھیں اخلاص نیت دیکھیں آپ کہ ہم نے جانا یمن, سفر یمن کی طرف کرنا علم حاصل کرنے کے لیے, اور کیونکہ مکہ بیچ میں آتا ہے نا تو عمرہ بھی کر لیں گے وہی راستہ ہے نا, تو ایک ہی سفر میں یعنی دونوں عبادات ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. یہاں بھی میں بھی کوئی عام عالم نہیں تھے, بے پارے کے محدث بے پائے کے, لیکن ایک وقت میں دیکھیں دونوں قرآن ہے, دونوں ایک ہی طبقے کے ہیں, لیکن ایک اب ذکر دیکھیں اتنا بلند ہے دوسرا اس سے تھوڑا سا کم ہے. وجہ کیا ہے, ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں میں کہ اب یہاں پر دیکھ لیں آپ, اگرچہ آسانی ہو گئی ہے, ہمیں سے شخص کوئی بھی ہوتا یہی کہتے یار یہیں پہ آسانی ہو گئی, اگرچہ جہازوں کا سفر ہے اور بڑا آسان سفر ہے تو یہیں پہ یعنی کچھ علم حاصل کر لیتے ہیں. یہاں تک کہ جب وہاں پہ پہنچے عبدالرزاق صنعانی کو ترس آیا, ان کے حالت کو دیکھا کہ بالکل مفلس ہو چکے تھے اور کچھ پیسے بھی دیے, انکار کیا وہاں ہمیں پیسے نہیں لیے. سبحان اللہ, خودداری دیکھیں آپ اور ایمان دیکھیں تقویٰ دیکھیں. واپسی میں یہی کلی کا کام کرتے رہے اور اپنا یعنی سفر کا جو خرچ تھا وہ کرتے رہے, یہاں تک وہ گھر جا کے پہنچے. آخر میں طالب علم کا عمرہ, طالب علم کی عمر کا کیا طریقہ ہے, اس میں تین چیزیں یاد رکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ طالب علم ہمیشہ علم کی روشنی میں عمرہ کرتا ہے, صحیح نبوی عمرہ کرتا ہے, اور صرف عمرہ ہی نہیں بلکہ جو بھی عبادات ہیں علم کی روشنی میں عبادات کرتا ہے, کیونکہ وہ ایک چیز جانتے ہیں نبوی طریقہ کیا ہے, اخلاص دل میں ہے الحمدللہ, اور عمل جو ہے اتباع سنت کے مطابق کرتا ہے. عمرہ کیسے کرنا ہے, عمرہ کے ارکان کیا ہیں, شروط کیا ہیں, ارکان کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, سنتیں کیا ہیں, سب پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے. کوشش کرتے کہ کوئی سنت نہ چھوٹے بغیر وجہ کے, کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کے حق ہے اور عبادت میں بہترین طریقہ اختیار کرنا چاہیے, تو یہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو عمرے سے پہلے علم ہے, اور آنے سے پہلے جو عمرے کے جو مسنون طریقہ ہے جو نبوی طریقہ ہے وہ سمجھ لیتے ہیں, اور اس کے لیے وقت نہیں کہ میں عمرے کے یہاں پر شروط اور ارکان واجبات بیان کروں یا جو مسنون طریقہ بیان کروں. ویب سائٹ پہ موجود الحمدللہ, اور دیگر علماء نے بھی اس پہ کافی یعنی تفصیل سے بات کی ہے. عمرے سے پہلے یا حج کے دروس میں ریکارڈنگز موجود ہیں, میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ سن لیں حج سے پہلے, حج کے دوران اور حج کے بعد جو ہے کس طریقے سے کرنا ہے کیا کرنا ہے, کیونکہ حج اور عمرہ دونوں ایک جیسے کو, حج کے لیے عمرہ کرنا بھی طواف اور سعی بھی لازم ہوتی ہے, تو اس کا خاص اہتمام کرنا ہے. دوسری چیز جو طالب علم عمرے میں مد نظر رکھتا ہے کہ عمرے سے اسباق سیکھتا ہے, کئی سبق سیکھتا ہے قدم قدم پر. یعنی مثال کے طور پہ عمرہ کا جو سفر ہے اس کے نزدیک زندگی کا پورا سفر اس کے سامنے آ جاتا ہے, میری زندگی کیسے گزارنی ہے, اور ایک مسافر زندگی کیسے گزارتا ہے, دنیا میں طمع نہیں ہوتا اور دنیا کی چاہت حد سے زیادہ نہیں ہوتی, اور اس کے ساتھ پھر آخرت کا سفر اسے یاد آ جاتا ہے. مرنے کے بعد پھر ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے جس میں بہت ساری مشکلات ہیں, ان کا سامنا کیسے کرنا, میدان محشر سے لے کے یعنی دوبارہ زندہ ہونے سے لے کے میدان محشر اور پھر جنت تک جو ہے وہ جو سفر جو طے کرنا ہے, جس میں پل سرات بھی ہے اور حوض کوثر بھی اور کئی اور جو مشکلات ہیں, وہ کس طریقے سے ان سے بچنے, دنیا میں اس کے لیے خاص تیاری کرتا ہے, جیسے کہ عمرے کے سفر کے لیے تیاری کرتا ہے کہ اپنے بیگ پیکنگ وغیرہ یہ چیزیں, اور ایک خاص پروگرام بنا کے جاتا ہے. تو طالب علم جو ہمیشہ دنیا کے سفر کے لیے اس کی خاص پروگرامنگ ہوتی ہے, اور آخر کے سفر کے لیے بھی اس نے خاص تیاری کی ہوتی ہے. وہ اس طریقے سے میقات پہ پہنچنا احرام باندھنا کے لیے, اور میقات خاص جگہ ہے اور خاص وقت میں یہ طے کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد احرام جو ہے دو سفید چادریں میں موت کا سبق ہے, پھر یہ کفن بھی پہننا ہے. آج تم کپڑے اتار, خود غسل کرتے ہیں, ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم سے کوئی اور کپڑے اتاریں گے ہمارے جسم سے. آج ہم نے خود غسل کیا ہے, کر کوئی اور ہمیں غسل دے گا, اس قابل میں نہیں ہوں گے. تو مرنے کا ہم اس میں جو اسباق ہے وہ اپنے دل میں محسوس کر کے عمرے کے لیے نکلتا ہے. نیت کی اہمیت, اخلاص کیا ہوتا ہے, اتباع سنت کیا ہوتی ہے, طواف کرنے میں جو اس میں بہت سارے پیغام اسباق ہیں وہ حاصل کر, سعی کے تعلق سے, اور حلق اور تقصیر وغیرہ جو ہے, اور جتنی بھی یعنی عمرے کے اعمال ہیں. تو قدم قدم پر جو طالب علم ہے وہ عمرے سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. اس پر میں ایک درس بھی دیا تھا کہ عمرے سے میں نے سیکھا, مختصر سا درس ہے. یا بعض ساتھیوں کو نصیحت بھی تھی غالباً کو, وہ بھی ساتھ عمرے سے آئے ہوئے تھے باہر سے, تو ایک خاص نصیحت تھی ان کے لیے بھی. تو عمرے سے ہم عمرے تو کرتے ہیں, کچھ سیکھ لیں عمرے سے ہم. اب دیکھتے ہیں کئی غلطیاں ہوتی ہیں, طواف میں کئی غلطیاں ہوتی ہیں, حج رسد کو بوسہ دینے میں جو کہ فرض نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے, اور کئی لوگ وہاں پہ, کئی عورتیں گھس جاتی ہیں وہاں پہ, عجیب سا تماشا لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عمرے سے کوئی سبق حاصل نہیں ہو رہا. عمرہ تو کرنا ہے, دل سے عمرہ کرنا نہیں جانتے. تو طالب علم ہمیشہ دل سے عمرہ کرتا ہے, اور جب دل سے عمرہ کرتا ہے جسم سے پہلے, تو پھر بہت سارے اسباق بھی حاصل کرتا ہے. اور تیسری بات, علماء اور طلاب علم سے ملاقات, اور ان سے نصیحت العلم استفادہ حاصل کرنا. تو طالب علم جب عمرہ کرتا ہے تو یہ چیز بھی سوچ کے آتا ہے. اور اس کی ایک بہترین مثال میں بیان کرتا چلوں کہ مکتبہ سلفیہ کے ہمارے سلفی بھائی جو ہیں سالانہ عمرے کے لیے آتے ہیں, اور مدینہ طیبہ میں سلفی علماء اور طلاب علم سے خود بھی علم استفادہ حاصل کرتے ہیں, اور دوسروں کو بھی بہترین موقع فراہم کرتے ہیں. سلفی علماء کی سرپرستی میں دور شرعیہ کا اہتمام کرتے ہوئے, جس میں کئی کبار سلفی علماء حصہ لیتے ہیں اور اپنے علم اور پیار نصیحتوں سے اس دور شرعیہ کو چار چاند لگا دیتے ہیں. اور میں ان بھائیوں سے اور حضرات سامعین سے گزارش کرتا ہوں, یہی نصیحت کرتا ہوں کہ سب مل کر اس دور شرعیہ میں ضرور حصہ لیں, اور ان بھائیوں سے بھی بھرپور تعاون کریں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں, اللہ تعالیٰ سب عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, مذہب صلی صالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو کے لیے آسانی فرمائے کہ صحیح طریقے سے اور سلامتی سے پہنچے, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے کہ وہ عمرہ جو ہے وہ مسنون طریقے سے کریں, اور یہاں سے علماء سے بھی ان کی ملاقات ہو, اور طلب علم بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.